بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو. یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے. یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران، دوسری مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی. اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1058 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. سامعین، آج 17 ربیع الاول ہے. آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یوم ولادت ہے. ہم اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش آپ سنیں گے، اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے نشر ہوگا، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام نشر ہوگا۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینہ صحافت، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آج کا ایران۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کا نیل سے فرات تک ہدف پورا نہیں ہوا، اور وہ اسی غم اور غصے میں مر جائے گی۔ نئی دہلی نے کینیڈا کے 41 سفارتکاروں کو ہندوستان چھوڑ دینے کا حکم دے دیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پارٹی کے قائد نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں، اور وہ مینار پاکستان پر خطاب کریں گے۔ غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی کی مسلسل بے حرمتی پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے جہاد اسلامی فلسطین اور اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے متحدہ طور پر اس قسم کی جارحیت کا مقابلہ کیے جانے اور صہیونی دشمن کا منہ توڑ جواب دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور ہینگجو ایشین گیمز میں ایرانی کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی کا سلسلہ جاری ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے فرمایا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کا نیل سے فرات تک ہدف پورا نہیں ہوا، اور وہ اسی غم اور غصے میں مر جائے گی۔ منگل کو ملک کے حکام، اسلامی ملکوں کے سفیروں اور بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کے ملکی اور غیر ملکی مندوبین اور مہمانوں نے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی سے ملاقات کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں غاصب صہیونی حکومت کی کینہ پروری اور بغض و انات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ صہیونی حکام صرف ہم سے کینہ اور بغض رکھتے ہوں، بلکہ وہ مصر، عراق، شام اور دیگر ملکوں سے بھی کینہ رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں تفصیلی رپورٹ خبروں کے بعد پیش کی جائے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے اسلامی ملکوں کے سربراہوں کے نام مبارکباد کے پیغام ارسال کیے ہیں۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے اسلامی ملکوں کے سربراہوں کے نام اپنے تہنیتی پیغام میں کہا ہے کہ سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بشریت کے لیے راستہ دکھانے والی اور ہدایت کرنے والی رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیرت النبی انسان کے کمال اور قرب الہی کی منزلوں تک پہنچنے کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ صدر ایران نے اپنے پیغام میں کہا کہ اسلام آزادی اور مساوات کا دین ہے اور قرآن کریم کتاب رحمت و حکمت الہی ہے۔ نئی دہلی نے کینیڈا کے 41 سفارتکاروں کو ہندوستان چھوڑ دینے کا حکم دے دیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان بڑھتی ہوئی سفارتی کشیدگی کے دوران نئی دہلی نے کہا ہے کہ اگر 41 کینیڈین سفارتکار اگلے 7 دن کے اندر اندر ہندوستان نہیں چھوڑ دیتے تو ان کو دی گئی سفارتی سہولتیں ختم کر دی جائیں گی۔ ہندوستانی حکومت نے کینیڈا سے کہا ہے کہ وہ 10 اکتوبر تک اپنے سفارتکاروں کو واپس بلا لے۔ ہندوستان میں اس وقت کینیڈا کے 62 سفارتکار سفارتی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں، لیکن ہندوستانی حکومت یہ تعداد گھٹا کر 21 کرنا چاہتی ہے۔ ہندوستانی حکومت نے پہلے ہی اندیا دے دیا تھا کہ وہ اپنے یہاں کینیڈین سفارتکاروں کی تعداد کم کرے گی۔ 21 ستمبر کو ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا تھا کہ ہندوستان میں کینیڈین سفارتکاروں کی تعداد کینیڈا میں ہندوستانی سفارتکاروں کی تعداد میں مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان کشیدگی اس وقت اپنے عروج پر پہنچ گئی جب ستمبر میں کینیڈا کے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ گزشتہ جون کے مہینے میں وینکوور میں خالصانی تحریک کے رہنما نجر کے قتل میں حکومت ہندوستان کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سے دونوں حکومتوں کے درمیان لفظی جنگ شروع ہو گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پارٹی کے قائد نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں اور وہ مینار پاکستان پر خطاب کریں گے۔ مسلم لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ نے لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ نواز شریف حفاظتی ضمانت کے لیے ہماری قانونی ٹیم نے تیاری مکمل کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ حفاظتی ضمانت لے کر وطن واپس آئیں گے اور عدالت میں خود سپردگی کریں گے۔ انہوں نے گزشتہ 9 مئی کے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کو سازش کے تحت پاکستان کے دفاع پر حملہ کیا گیا اور اگر کوئی جیل میں ہے تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایرانی فوج کے مشترکہ ڈرون 1402 فوجی مشقوں کے ترجمان نے کہا ہے کہ مختلف ایرانی ڈرون طیاروں کے ذریعے ڈرون مواصلاتی خلل کا آپریشن کامیابی کے ساتھ انجام پایا۔ خلیج فارس اور بحر عمان میں جنوب سے مشرقی، مغربی، شمالی اور وسطی علاقوں کے درمیان ایران کے مختلف قسم کے تقریباً 200 ڈرون طیاروں کی شرکت سے مشترکہ ڈرون فوجی مشقیں منگل کی صبح شروع ہو گئیں۔ ایرانی فوج کے مشترکہ ڈرون 1402 فوجی مشقوں کے ترجمان بریگیڈیئر علی رضا شیخ نے کہا کہ ان فوجی مشقوں کے پہلے مرحلے میں فوج کی الیکٹرانک یونٹوں کی جانب سے جنگ کے مختلف طریقوں کی مشقیں انجام دی گئیں۔ ترجمان نے فوجی مشقوں کے دوران ایران کے کمان 19 ڈرون طیاروں کے کامیاب 19 ڈرون طیارے کے کامیاب آپریشن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے اس ڈرون طیارے نے پہلی بار جنگی پرواز بھری اور اپنا آپریشن کامیابی کے ساتھ انجام دیا۔ بین الاقوامی تقریب مذاہب اسلامی اسمبلی اور جدہ کے عالمی اسلامی فقہ فورم کے درمیان تعاون کے معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں۔ تقریب مذاہب اسلامی اسمبلی کے سیکرٹری جنرل حجت الاسلام والمسلمین حمید شہریاری نے بتایا کہ جدہ کے عالمی فقہ فورم میں 9 مختلف مذاہب شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس فورم میں نئے درپیش مسائل کا جائزہ لیا جاتا ہے اور اس بات پر تبادلہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان مسائل کے بارے میں کیا فتویٰ جاری کیا جائے۔ بین الاقوامی تقریب مذاہب اسلامی اسمبلی کے سربراہ نے بتایا کہ نئی ٹیکنالوجی اور ماڈرن میڈیکل سائنس سے متعلق موضوعات ان مسائل میں شامل ہیں جن پر عالمی اسلامی فقہ فورم جدہ میں بحث و مباحثہ ہوتا ہے۔ بہترین دلائل کے ساتھ ان پر تبادلہ خیال کیا جاتا ہے اور ان کے سبھی پہلوؤں کا دقت کے ساتھ جائزہ لیا جاتا ہے۔ المصطفیٰ بین الاقوامی ایوارڈ کی تقریب کے موقع پر عالم اسلام کے درمیان سائنس اور ٹیکنالوجی میں تجربات کا تبادلہ عمل میں آیا ہے۔ ترقی پذیر اسلامی ملکوں کی تنظیم ڈی ایٹ کی اقتصادی یونین کے ڈائریکٹر احمر اسماعیل نے بتایا کہ المصطفیٰ بین الاقوامی ایوارڈ کی تقریب میں شرکت کے لیے آنے والے اسلامی ملکوں کے سائنسدانوں اور دانشوروں نے طب سمیت سائنس اور ٹیکنالوجی کے مختلف موضوعات پر منعقد ہونے والے اجلاسوں میں شرکت اور اپنے تجربات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے۔ احمر اسماعیل نے کہا کہ ان اجلاسوں میں اسلامی ملکوں کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہرین اپنے تجربات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے اسلامی ملکوں کی پیش رفت میں مدد کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں جب بھی ایران آیا ہوں تو پابندیوں کے باوجود سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایران کی ترقی و پیش رفت نے مجھے حیرت زدہ کیا ہے۔ ایران کے خام تیل کی برآمدات کی سطح سن 2018 کے بعد اعلیٰ ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ایک جائزہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ رواں سال میں خام تیل کی برآمدات میں ایران کا حصہ زیادہ رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ستمبر میں لگاتار دوسرے ماہ بھی اوپیک کی تیل کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ ایران اور نائجیریا کی تیل پیداوار میں اضافہ ہے۔ اس جائزہ رپورٹ کے مطابق تیل کی پیداوار میں دوسرے بڑے اضافے کا تعلق ایران سے ہے، جس نے اپنے تیل کی پیداوار بڑھا کر 31,50,000 بیرل یومیہ کر دی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی کی مسلسل بے حرمتی پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے جہاد اسلامی فلسطین اور اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے متحدہ طور پر اس قسم کی جارحیت کا مقابلہ کیے جانے اور صہیونی دشمن کا منہ توڑ جواب دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان محمد حمادہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صہیونی دشمنوں کی جانب سے مسجد الاقصی کے دروازوں پر فلسطینیوں اور خاص طور سے عورتوں پر جاری وحشیانہ حملے نازی ازم اور جنگی جرائم کا واضح نمونہ ہیں۔ حماس کے ترجمان نے فلسطینیوں سے اپیل کی کہ وہ مسجد الاقصی کی طرف جائیں اور اپنا مؤثر کردار ادا کریں اور صہیونیوں کے جرائم کا مقابلہ اور غاصبوں کے مقابلے میں استقامت و مزاحمت کریں۔ صہیونی انتہا پسند آئے دن مسلمانوں کے قبلہ اول کو جارحیت کا نشانہ بناتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کی اس مسجد کی بے حرمتی کرتے رہتے ہیں اور مسجد میں اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب صہیونی فوجیوں کی حمایت و مدد سے کیا جاتا ہے اور فلسطینیوں کی جانب سے مزاحمت کیے جانے پر انہیں براہ راست فائرنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہینگجو ایشین گیمز میں ایرانی کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی کا سلسلہ جاری ہے۔ منگل کو ایران کی واٹر پولو ٹیم نے تھائی لینڈ کی ٹیم کو شکست دے دی۔ ایرانی ٹیم نے کھیل کے آغاز سے ہی تھائی لینڈ پر اپنی برتری قائم رکھی اور پہلے ہی کوارٹر میں 6 گولوں سے سبقت حاصل کی اور پھر پورے میچ کے دوران ایرانی ٹیم اپنی حریف ٹیم پر حاوی رہی اور تھائی لینڈ کو 7 کے مقابلے میں 26 گول سے شکست دے دی۔ دوسری جانب ایران کی کبڈی ٹیم نے اپنے دوسرے میچ میں ملیشیا کو 22 کے مقابلے میں 53 پوائنٹ سے ہرا دیا۔ ایشین گیمز میں جاری کبڈی کے مقابلے میں ایران کی یہ دوسری کامیابی ہے اور اس طرح ایران کی کبڈی ٹیم نے سیمی فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ We'll be right back. سامعی ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. گرد و پیش میں اب پیش خدمت ہے ایک اہم رپورٹ. سامعین، جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا، رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کا نیل سے فرات تک ہدف پورا نہیں ہوا اور وہ اسی غم و غصے میں مر جائے گی. منگل کو ملک کے حکام اسلامی ملکوں کے سفیروں اور بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کے ملکی اور غیر ملکی مندوبین اور مہمانوں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی. رہبر انقلاب اسلامی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں غاصب صہیونی حکومت کی کینہ پروری اور بغض و انات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ صہیونی حکام صرف ہم سے کینہ اور بغض رکھتے ہوں، بلکہ وہ مصر، عراق، شام اور دیگر ملکوں سے بھی کینہ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا ہدف نیل سے فرات تک اپنی حکومت پھیلانا تھا اور یہ نہیں ہو سکا. آپ نے فرمایا کہ مختلف ادوار میں انہی ملکوں نے صہیونی حکام کا یہ ہدف پورا نہ ہونے دیا، اس لیے وہ ان کے لیے بھی اپنے دلوں میں سخت کینہ اور دشمنی رکھتے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے فرمایا کہ قرآن ان کے لیے فرماتا ہے، ان سے کہو کہ غصے سے مر جاؤ. آپ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ غاصب صہیونی حکومت ختم ہونے والی ہے فرمایا ہے کہ جو حکومتیں اس ناجائز حکومت سے روابط بحال کرنے کا جوا کھیل رہی ہیں وہ غلطی کر رہی ہیں، کیونکہ اس جوئے میں ان کی ہار یقینی ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ آج فلسطینی تحریک ہمیشہ سے زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہے اور فلسطینی نوجوان ہمیشہ سے زیادہ تیاری کی حالت میں ہیں. آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے فرمایا کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس غاصب حکومت کو سرطانی پھوڑا کہا ہے، اور یہ سرطانی پھوڑا فلسطینی عوام اور استقامتی قوتوں کے ہاتھوں ختم ہو کر رہے گا. رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب کے آغاز میں فرمایا کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات میں بشریت کے سارے مسائل کا حل موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشریت کے سارے مسائل کا حل پیش کیا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ پوری بشریت عالم ہستی کے اس خورشید تاباں کی مرہون منت ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک ایک فرد بشر، چاہے وہ آپ کے لائے ہوئے دین پر ایمان رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، سبھی پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے اور پوری بشریت آن حضرت کی مرہون منت ہے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے اپنے خطاب میں مغرب میں قرآن کریم کی بے حرمتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن کریم کی بے حرمتی کا منصوبہ تیار کرنے والے اپنے ان مجرمانہ اقدامات سے قرآن کریم کو کمزور نہیں کر سکتے، بلکہ اس طرح وہ خود اپنی تباہی و بربادی کا سامان کر رہے ہیں. اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش ختم ہوتا ہے. سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہر تڑپ میں بلالی آتا۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروں کے، عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 11 مہر، 17 ربیع الاول اور 3 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ ہجرت سے 53 سال پہلے 17 ربیع الاول کو اکثر مسلمان علماء کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے 12 برس کی عمر سے اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ہمراہ تجارتی سفر کا آغاز کیا، اور بہت زیادہ سچائی اور قابل اعتماد ہونے کی وجہ سے آپ امین کے لقب سے یاد کیے جانے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوانی سے ہی عرب کی جاہلیت سے بیزار تھے، اور معاشرے سے برائیوں کے خاتمے اور اعلیٰ انسانی اقدار کی بالادستی چاہتے تھے، اسی لیے آپ اکثر اوقات مکے کے نزدیک غار حرا میں جا کر عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کے ہو گئے تو خداوند عالم کے حکم سے آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ بعثت کے بعد مکے میں آپ سختیوں اور مشکلات سے دوچار ہوئے، کفار قریش آپ اور آپ پر ایمان لانے والوں کو ستاتے تھے، لیکن آپ نے نہایت ثابت قدمی اور صبر و حوصلے سے تبلیغ اسلام کا عمل جاری رکھا۔ اس دوران اسلام مکے سے باہر پھیل گیا اور آپ نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی اسلامی حکومت قائم کی۔ سترہ ربیع الاول سن 83 ہجری قمری کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مدینے میں ولادت ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 12 برس اپنے جد امجد حضرت امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ اور 19 سال اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ گزارے۔ آپ کا دور علم و دانش کی ترقی اور پیش رفت کا دور تھا، جس میں تفسیر قرآن اور دوسرے مختلف علوم میں بہت زیادہ کام ہوا۔ اس اعتبار سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے ایک بہت اچھا موقع تھا کہ لوگوں کو اسلامی تعلیمات اور دینی حقائق سے آگاہ فرمائیں، جس کے لیے آپ نے مدینہ منورہ میں پہلی عظیم اسلامی درسگاہ کی بنیاد رکھی۔ امام صادق علیہ السلام کو اسلامی معارف کے ساتھ ساتھ طب، کیمیا، الجبرا اور دیگر علوم و فنون میں بھی مکمل مہارت حاصل تھی۔ ہر شعبے کے علم دوست افراد آپ کی خدمت میں آتے اور قصب فیض کرتے تھے۔ آپ ہر شخص کی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق اس کے سوالوں کے جواب دیتے تھے۔ آپ نے 4000 شاگردوں کی تربیت کی، ان میں بابائے کیمیا جابر بن حیان جیسے دانشور بھی شامل ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سن 148 ہجری قمری میں شہید ہوئے۔ تین اکتوبر سن 1932 عیسوی کو عراق نے برطانیہ سے آزادی کا اعلان کیا۔ عراق قدیم تہذیبوں کا گہوارہ رہا ہے۔ سن 539 قبل مسیح میں ایران نے عراقی سرزمین پر قبضہ کیا اور سن 642 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھوں اس سرزمین کے فتح ہونے تک عراق ایرانی سلطنت کا ایک حصہ تھا۔ 1535 میں عثمانی حکومت نے عراق پر قبضہ کر لیا۔ پہلی جنگ عظیم میں عثمانی حکومت کی شکست کے بعد 1920 میں عراق برطانوی استعمار کے زیر تسلط چلا گیا، لیکن 1932 میں برطانیہ عراق کو آزادی دینے پر مجبور ہو گیا اور وہاں شاہی حکومت قائم ہوئی۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد عراق بہت سے نشیب و فراز سے گزرا ہے۔ وہاں بہت سی بغاوتیں ہوئیں اور عراق کی سابق ڈکٹیٹر حکومت نے اپنے ہمسایہ ممالک یعنی ایران اور کویت کے خلاف تباہ کن جنگیں شروع کیں۔ 2003 میں عراق پر امریکی حملہ اور قبضہ بھی اس کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ گیارہ مہر سن 1357 ہجری شمسی کو عراق میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مذہبی اور سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگائے جانے کے بعد آپ نے کویت جانے کے لیے عراق سے کوچ کیا، لیکن حکومت کویت نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو کویت میں قیام کرنے، حتیٰ وہاں سے گزرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ کویت کے اس اقدام کی وجہ سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرانس چلے گئے۔ عراقی حکومت کے اس اقدام سے ایران کے مسلمان اور انقلابی قوم میں، جو ان دنوں شاہی حکومت کے خلاف جد و جہد کے نازک ترین دور سے گزر رہی تھی، غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بہرحال ملت ایران نے اپنی حق پسندانہ جد و جہد کو ثابت قدمی سے جاری رکھا اور آخرکار 22 بہمن سن 1357 ہجری شمسی مطابق 11 فروری سن 1979 کو مکمل کامیابی حاصل کی۔ تین اکتوبر سن 1906 کو SOS سگنل منظور ہوا۔ جب کوئی بحری جہاز خطرے میں ہوتا ہے یا ڈوبنے لگتا ہے تو وہ اس سے قبل ایس او ایس کا سگنل دیتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری جان بچاؤ۔ 1 جولائی 1908 عیسوی کو یہ حروف خطرے کے سگنل کے طور پر نافذ العمل ہوئے تھے۔ یہ سگنل پہلی مرتبہ 10 جون 1909 کو ایک ڈوبتے ہوئے جہاز ایس ایس سلوونیا نے استعمال کیا، جس کی مدد کے لیے 2 اسٹیمر پہنچ گئے اور اسے ڈوبنے سے بچا لیا۔ ایس او ایس کے حروف کسی کا بھی مخفف نہیں ہے، بلکہ محض ایک کوڈ سگنل ہے، اور اسے صرف اس لیے منظور کیا گیا کہ سگنل کی ترسیل اور وصولیابی بہت آسان ہے۔ سامع، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔
عزیز سامعین، ہفتہ وحدت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ جاتے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ کس لیے مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں،
ہم مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
عزیز سامعین کی خدمت میں گلشن نقوی اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ ہفتہ وحدت کے حوالے سے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلی مقام آیا۔ زہِ مقدر یہ کہنا آقا، بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، زہِ مقدر۔
سامعین، دل، جگر، کان، آنکھ، دماغ اور دیگر جسمانی اعضاء کی اہمیت و افادیت سے ہم بخوبی واقف ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی صحیح و سالم نہ ہو تو انسانی زندگی کس حد تک مجبور و بے بس اور لاچار ہو جاتی ہے۔ گو کہ ان اعضاء کے کام الگ الگ ہیں، تاہم ان میں کامل ہم آہنگی پائی جاتی ہے جس کے بغیر انسانی زندگی کا تصور محال ہے۔ مثلاً سر میں درد ہو تو دوا کے لیے پیروں پر چل کر جاتے ہیں، آنکھ آنسو بہاتی ہے، زبان اسے بیان کرتی ہے، دل و دماغ اسے محسوس کرتے ہیں، ہاتھ دوا پلانے میں مددگار ہوتے ہیں وغیرہ۔ اگر ان اعضاء و جوارے میں یہ مقابلہ آرائی شروع ہو جائے کہ کون قیمتی، کون اعلیٰ، کون بہتر، کون افضل ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جسم میں فساد پھوٹ پڑے گا اور پھر ایسے جسم کا خدا حافظ۔ اس جسم کے بے شمار تقاضے ہیں، مثلاً غذا، پانی، ہوا، نیند، راحت و سکون وغیرہ۔ اگر انسانی جسم کے یہ تقاضے بر وقت پورے نہ ہوں تو انسانی زندگی کی نشو و نما اور قیام و بقا خطرے میں پڑ جائے گی۔ جس طرح انسانی جسم کے کسی عضو کا کمزور یا ناقص ہو جانا دوسرے اعضاء کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح ملت اسلامیہ کی کسی تنظیم کا کمزور و نحیف ہونا خود بخود دوسری تنظیموں کو کمزور بناتا ہے۔ الغرض تنظیموں، تحریکوں وغیرہ کا وجود ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔
اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ تعصب سے پوری طرح بچا جائے۔ تعلقات نسل، رنگ، ملک، قوم، وطن، زبان، خاندان، حسب و نصب وغیرہ کی بنیاد پر گروہ بندی ہی تعصب ہے۔ اگر کسی فرد یا گروہ کی کسی تقریر، تحریر یا عمل سے تعصب کی بو آئے تو اسے فوری طور پر روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے کہ ایک آدمی کی شورش بھی بڑی چیز ہے۔ اتحاد کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ تعصب ہے۔ یہ جذبات کو منفی سمت میں پروان چڑھاتا ہے، یہ اندھا ہوتا ہے، یہ عقل کو معوف اور مفلوج کرتا ہے، یہ تفریق اور بھید بھاؤ پیدا کرتا ہے، اس کی پکار جاہلیت کی پکار ہے۔ تعصب اتحاد کی ضد ہے، جہاں تعصب ہوگا وہاں اتحاد قائم نہیں رہ سکتا۔ بالفاظ دیگر، جہاں اتحاد ہوگا وہاں تعصب کا گزر نہیں ہو سکتا۔ تعصب کو چھوڑے بغیر امت میں اتحاد کی آرزو اور تمنا رکھنا ایسا ہی فضول ہے جیسا کہ مشرقی سمت میں سفر کرنا اور مغرب میں پہنچنے کے خواب دیکھنا۔ تعصب اتحاد کے لیے زہر ہلاہل ہے۔
ہر نظر کے لیے، ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد۔ اتحاد، 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 اتحاد،
سامعین، اتحاد ہی سب سے بڑا اصول ہے اور سب سے بڑی بے اصولی آپس کا تفرقہ ہے۔ اتحاد زندگی ہے اور نا اتفاقی موت، اتحاد ترقی کی اولین شرط ہے اور نا اتفاقی بربادی کا پہلا زینہ۔ متحد رہیں گے تو زمانہ ٹھوکر میں ہوگا، اور منتشر ہوں گے تو زمانے کی ٹھوکر میں ہم ہوں گے۔ یہی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے جسے مسلمانوں نے سب سے زیادہ بھلا رکھا ہے۔ آج بھی وہ آپس میں ایسی بری طرح برسر پیکار ہیں جیسے انہوں نے اپنے ماضی سے کچھ سیکھا ہی نہیں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعصب کی ساری دیواروں کو گراتے ہوئے عربی، عجمی، چھوٹے بڑے، بادشاہ، غلام کے فرق کو مٹا دیا، جس کے نتیجے میں انسانی معاشرہ ایک بے خار گلدستہ بن گیا تھا۔ مگر ہم امتیوں کا حال یہ ہے کہ تعصب کا طوق غلامی گلے میں ڈال کر امت کے شیرازے کو بکھرتے ہوئے اپنے سے قریب لوگوں کو دور کر کے انسانیت کو خانہ در خانہ تقسیم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کے خالق و مالک سے دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ قوموں کے عروج و زوال، اقبال مندی، سربلندی، ترقی و تنزلی، خوشحالی، فارغ بالی اور بدحالی کے تقدم و تاخر میں اتحاد و اتفاق، باہمی و قوت و ہمدردی اور آپسی اختلاف و انتشار، تفرقہ بازی اور باہمی نفرت و عداوت کلیدی رول ادا کرتا ہے۔ اور آج کے دور میں مسلمان جس قدر ذلیل و خوار اور رسوا ہے شاید اس سے پہلے کسی دور میں رہا ہو، اور جتنا کمزور آج کا مسلمان ہے شاید ہی اتنا کمزور کبھی رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں مسلمانوں کی بین الاقوامی طور پر کوئی اہمیت نہیں ہے، اور دنیا کی تمام قومیں مسلمانوں پر یلغار کر رہی ہیں، ہر جگہ انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کی عزت و ناموس محفوظ نہیں ہے، ان کے املاک تباہ و برباد کیے جا رہے ہیں، بہت سارے ممالک میں انہیں تہ و تہ کیا جا رہا ہے، جن میں قابل ذکر فلسطین، افغانستان، عراق، شام اور میانمار ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمیں ہر طرف سے دبانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے، اس کے اسباب و وجوہات کیا ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے گناہوں اور معصیتوں کے باوجود بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور یہ نعمتیں مختلف انواع و اقسام کی ہیں۔ ان کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر ان میں سب سے اہم اور اصل وجہ آپسی اختلافات و انتشار اور تفرقہ بازی ہے۔ یہی وہ بیماری ہے جس نے آج مسلمانوں کو مفلوج کر رکھا ہے، اور جس کی وجہ سے آج اغیار ہم پر غالب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے اسلاف سے اتحاد و اتفاق اور باہمی یکجہتی کی جو میراث ملی تھی، ہم نے اسے پس پشت ڈال دیا ہے، اور اس کے برعکس آج دوسری قومیں متحد و متفق ہو کر اپنے جائز و ناجائز مقاصد کے حصول میں کوشاں نظر آ رہی ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔
قرآن کریم نے ہمیں زمانہ نزول سے ہی یہ سکھا دیا تھا کہ اپنی طاقت کے ذریعے تم اپنے اور اللہ کے دشمن کو خائف کر سکتے ہو، اور قرآن مجید میں مسلمانوں کو متعدد بار اس بات کی تلقین کی گئی کہ آپسی اختلافات کو ختم کر کے متحد و متفق ہو جاؤ۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ مفسرین کے نزدیک حبل اللہ سے مراد کتاب اللہ اور سنت رسول ہے، لہذا امت محمدیہ کے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول کی شکل میں اتحاد و اتفاق کی دو مضبوط بنیادیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اختلاف اور باہمی انتشار و بدامنی کی مذمت کرتے ہوئے اسے بدترین عذاب قرار دیا ہے۔ وحدت کا ایک محور سیاسی رجحانات کے لحاظ سے وحدت ہے، یعنی یہ کہ مسلمان اسلام کے پرچم تلے متحد ہو جائیں، چاہے کوئی بھی سیاسی رجحان کے ذہن اور قلب پر حاکم ہو۔ یہ اسلامی معاشرے میں وحدت کے اہم محور اور اہم بنیادیں ہیں۔ وحدت کا سب سے زیادہ اہم رجحان شاید زبان و نسل کے لحاظ سے ہو، یعنی یہ کہ فارسی بولنے والے مسلمان، ترکی بولنے والے مسلمان اور عربی بولنے والے مسلمان آپس میں متحد و متفق ہو جائیں۔
سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران کے قائد معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی مسلمانوں کے درمیان اتفاق و اتحاد کے حوالے سے فرماتے ہیں، جب ہم مسلمانوں کے درمیان وحدت کی بات کرتے ہیں اور اس کو اپنا شعار اور نعرہ قرار دیتے ہیں اور اس کو ایک عالمی پیغام کے عنوان سے ایران کے انقلابی مملکت کی جانب سے دوسرے ممالک تک پہنچاتے ہیں، اور جیسا کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیغام وحدت کی صدا ایران سے اٹھ رہی ہے اور ہم یہ صدا اٹھا رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان جدائی کے ان تمام عوامل اور اسباب یا مذہبی اختلاف، زبانی اختلاف، نسلی اختلاف، جغرافیائی اختلاف وغیرہ کو نظر انداز کریں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محور کے گرد متحد ہو جائیں اور ہم صدا ہو کر وحدت کلمہ کے ساتھ مشترکہ محرکات اور مشترکہ خواہشوں اور اہداف و مقاصد کے پیش نظر اسلام کے تمام مخالفین کے خلاف اپنی حرکت کا آغاز کریں۔ چنانچہ ہفتہ وحدت کا پیغام یہ ہے کہ وحدت ایک علامت اور نمونے کے عنوان سے مسلمان ملتوں کی پوری سیاسی حیات میں نظر آنی چاہیے، اور وحدت کا شعار اور نعرہ ایک ہمہ جہت نعرہ اور شعار ہونا چاہیے، اور یہی نعرہ مسلمانوں کے ذہنوں پر حکم فرما ہونا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے آپسی اختلاف و انتشار اور فخر و غرور کو مشرکوں کا شیوا قرار دیتے ہوئے فرمایا، اور ان مشرکوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنا دین الگ کر لیا اور گروہوں میں بٹ گئے۔ جب انسان اتحاد و اتفاق کو طاق نسیان میں رکھ کر گروہوں اور ٹولیوں میں بٹ جاتا ہے تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے انہیں اس کا نتیجہ ملتا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 میں ارشاد ہو رہا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقے میں بٹ گئے اور روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کرنے لگے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بھی اہل ایمان کے درمیان اتحاد و اتفاق کو باقی رکھنے کے لیے متعدد فرامین وارد ہوئے ہیں۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کی حالت زار اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ تمام مسلمان خصوصاً وارثین انبیاء اتحاد و اتفاق اور اجتماعیت کی دعوت دینے اور اس کے فضائل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ عملی پروگرام اور لائحہ عمل بھی بنائیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، چاہتے ہو گر زمانے میں وقار دائمی، سب سے پہلے اتحاد باہمی پیدا کرو۔
سامعین، اتحاد ملت کے لیے چند مطلوبہ اوصاف ہیں جن پر عمل کیے بغیر امت اپنے اس مقصد میں کامیاب و کامرا نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا وہی سچ ہے، اور اسی پر عمل کر کے ایک بار پھر یہ امت سرخرو اور کامیاب ہو سکتی ہے اور اپنی کھوئی ہوئی عظمت و کرامت، شہرت، عزت اور ساکھ کو دوبارہ بحال کر سکتی ہے۔ اگر ہم نے اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو ذلت و رسوائی اور بزدلی مزید اس قوم کی مقدر بن جائے گی۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں بیدار ہونا ہوگا، جب ہم بیدار ہوں گے تو پھر اپنی حالت میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ خدا کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے کو تبدیل نہ کر لے۔ شاعر نے اس کی ترجمانی یوں کی ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آخر میں رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اتحاد و اتفاق سے رہنے اور ایک دوسرے سے محبت و مودت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنی گفتگو کا اختتام شاعر کے اس شعر سے کرتے ہیں، سات صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت۔
دہلی کے پیش امام اور اہل سنت عالم دین مفتی مکرم احمد ہفتہ وحدت کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں،
ہمارا لیے ایک اچھا بہت مبارک مہینہ ہے، نورانی مہینہ ہے، ربیع النور کہلاتا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا مہینہ ہے، تو بہرحال ہمارے لیے یہ اس کا احترام لازم ہے، فرض ہے، اور بانی انقلاب جمہوریہ اسلام ایران نے جو پروگرام رکھا ہے ہفتہ وحدت کا وہ مناسب ہے، اس کی ضرورت ہے کہ وحدت قائم ہو، وحدت اسلامی قائم ہو اور اتحاد بین المسلمین قائم ہو، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ سال کے 12 مہینے ہم اسی جذبے کے ساتھ رہتے رہیں تاکہ اتفاق اور اتحاد کے بغیر تو کچھ بنتا نہیں ہے، تو بہرحال یہ ایک اچھا پروگرام ہے جو بانی انقلاب اسلامی جمہوریہ ایران نے دیا ہے اور ہمیں سب کو اس کو اپنانا چاہیے اور اس کے آج اس کی بڑی ضرورت ہے، یہ تو قرآن کریم میں بھی ہے اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ بھائی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تو آپس میں اخوت اسلامی کے ساتھ رہنا اور آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا، مخلصی رکھنا، اخلاص کے ساتھ رہنا، الدین و النصیحہ پر عمل کرنا، و تواصو بالحق و تواصو بالصبر پہ عمل کرنا، یہ ہمارے سب کے لیے ضروری ہے، اور اگر ہم ان کو نہیں اپنائیں گے تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم بہت دور ہو جائیں گے، لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام تعلیمات کو اپنائیں۔
Yeah. نظر کا سوال ہے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پاکستانی اخبار روزنامہ جنگ کی کچھ اہم سرخیوں سے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ سابق وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ طالبان کی بہت بڑی تعداد سوات اور فاٹا میں ہے۔ نیپال اور بھارت میں شدید زلزلہ۔ الیکشن کمیشن کا چیئرمین پی ٹی آئی کو 11 اکتوبر کو پیش ہونے کا حکم۔ اور مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں، مینار پاکستان پر استقبال اور خطاب ہوگا۔ سمعین، روزنامہ جنگ نے آج کا اداریہ اقتصادی بحالی کا روڈ میپ عنوان کے تحت شائع کیا ہے۔ اخبار اپنے اداریے میں لکھتا ہے کہ معیشت کی بحالی اس وقت پاکستان کی اولین ترجیح ہے اور اس کے لیے حکومتی اور سیاسی دونوں سطحوں پر کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سیاسی سطح پر آئندہ عام انتخابات کے پس منظر میں سیاسی پارٹیوں میں اتفاق رائے کے لیے غیر رسمی بات چیت چل رہی ہے، جس کا مقصد باہمی آویزشوں کو ملکی معیشت پر اثر انداز ہونے سے روکنا ہے۔ اور ذرائع کے مطابق متحرف قوتیں اس بات پر آمادہ ہیں کہ وہ اپنی انتخابی مہم کے دوران ایسے بیانیے سے اجتناب کریں گی جس سے معاشی ابتری میں اضافہ ہو۔ ان کی کوشش ہوگی کہ معاشی بحالی کے لیے مثبت اقدامات تجویز کریں۔ نگراں وفاقی حکومت بھی اس حوالے سے ٹھوس اقدامات پر عمل پیرا ہے۔ کابینہ کمیٹی برائے اقتصادی بحالی نے ایک تفصیلی روڈ میپ پیش کیا ہے، جس کے تحت تنخواہیں، پینشن اور الاؤنسز منجمد کیے جائیں گے اور افسروں کا تناسب اسٹاف کے مقابلے میں کم ہوگا۔ سرکاری اخراجات کے کم کرنے کے لیے غیر ہدف شدہ سبسڈیز اور گرانٹس پر نظر ثانی کی غرض سے منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے۔ وفاقی سطح پر پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ اور صوبائی سطح پر سالانہ ترقیاتی پروگرام میں تخفیف کی تجاویز بھی زیر غور ہیں۔ نئی اسکیمیں روک دی گئی، نئی اسکیمیں روک دی جائیں گی اور سپلیمنٹری گرانٹس کے اجرا کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ نگراں حکومت نے قابل عمل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبوں پر توجہ مرکوز کر دی ہے اور کفایت شعاری کے اقدامات کے تحت متعدد تجاویز کو حتمی شکل دے دی ہے۔ اخراجات کو 14 کھرب روپے تک کم کرنے کی تجویز ہے۔ کابینہ کمیٹی نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے کہا ہے کہ وہ افسروں اور عملے کا تناسب 3-1 تک کم کریں۔ پی ایس ڈی پی اسکیموں پر توجہ مرکوز کرنے سے رواں مالی سال میں وفاقی حکومت کے لیے 315 ارب روپے کی بچت ہو سکتی ہے۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ نگراں حکومت وفاقی اخراجات کو مرحلے وار ختم کرنا چاہتی ہے۔ حکومت نے اس سلسلے میں آئی ایم ایف کی شرط پر قائم رہنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت رواں مالی سال کے لیے کسی قسم کی سپلیمنٹری گرانٹ کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ آئی ایم ایف کے 3 ارب ڈالر کے اسٹینڈ بائی پروگرام پر عمل درآمد کا حصہ ہے۔ نگراں حکومت نے آئندہ 5 سالہ قومی منصوبے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے، جس میں تنوع، لچک اور رسائی، خود کفالت اور مالی قدر کی اہلیت اور پائیداری کے اہم مقاصد پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ حکومت کا منصوبہ یہ ہے کہ سن 2030 تک تمام لوگوں تک 100% توانائی کی رسائی یقینی بنائی جائے۔ نگراں حکومت کا مینڈیٹ عام انتخابات کے بعد منتخب حکومت کی تشکیل تک ہے، مگر سبک دوش ہونے والی قومی اسمبلی نے معاشی بحران پر قابو پانے کے لیے جو اختیار دیا تھا وہ اس پر عمل درآمد کر رہی ہے، اور بین الاقوامی اداروں اور دوست ممالک کی مدد سے معاشی بحران حل کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ عالمی بینک نے اپنی سالانہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن آئی ڈی اے سے سن 2023 میں سب سے زیادہ قرضہ لینے والا ملک بن گیا ہے۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیں ہندوستانی اخبار روزنامہ صحافت کی کچھ اہم سرخیاں۔ بہار میں ذات پر مبنی مردم شماری کے اعداد و شمار جاری، 13 کروڑ سے زیادہ آبادی والی ریاست میں او بی سی 36%، مسلمان 17.7% اور پسماندہ طبقے کی آبادی ہے 27%۔ منی پور میں سی بی آئی کارروائی سے کھلبلی، تشدد کے پیش نظر گرفتار ملزمین آسام منتقل، مسجد الاقصی کے نیچے نئی سرنگ تعمیر، ایشین گیمز میں ہندوستان کا بجا ڈنکا، تمغوں کی تعداد 60 تک پہنچی، میڈل ٹیلی میں 4th مقام پر، اور گوالیار میں 19,000 کروڑ روپے کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد اور افتتاح۔ سامعین، اب ایک نظر ڈالتے ہیں روزنامہ صحافت کے ادارے پر، جس کا عنوان ہے تحریک کا راستہ۔ اخبار لکھتا ہے کہ پنجاب میں کسانوں نے اپنا 3 روزہ احتجاج ختم کر دیا ہے۔ پنجاب اور ہریانہ کے کسان سیلاب اور بارش کی وجہ سے فصلوں کے نقصان کا معاوضہ، فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت ایم ایس پی طے کرنے اور قرض معافی کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج پر نکلے تھے۔ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا ہر شخص کا جمہوری حق ہے، لیکن پنجاب میں کسانوں کی تحریک کی وجہ سے جس طرح سے ریلوے سروس متاثر ہوئی اور مسافروں کو غیر ضروری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اس سے ایک بار پھر تحریک کے طریقہ کار پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ حالانکہ کسان تنظیموں نے پہلے ہی اعلان کر رکھا تھا کہ اگر حکومتیں ان کے مطالبات کو تسلیم نہیں کریں گی تو 3 دن تک ریل روکو تحریک چلائیں گے، لیکن شاید ریلوے نے ان کی وارننگ کو سنجیدگی سے نہیں لیا، اور جب کسان ریلوے پٹریوں پر ہڑتال پر بیٹھ گئے تو تمام ٹرینیں منسوخ کر دی گئیں اور کئی ٹرینوں کے روٹ تبدیل کر دیے گئے، جس کی وجہ سے لوگوں کی بڑی تعداد کو 3 دن تک پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ کٹرا اور جموں میں لوگوں کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس عرصے کے دوران ان لوگوں نے ریلوے اسٹیشنوں پر بیٹھ کر رات کیسے گزاری اور کتنے لوگوں کو اپنے بہت سے اہم کام چھوڑ کر جانا پڑا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام آج کا ایران، اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو لیجیے سامعین، سماعت فرمائیے پروگرام آج کا ایران، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
آج کا ایران۔
عزیز سامعین، پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہے۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم ایران میں گزشتہ دنوں ہونے والے اہم ترین واقعات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے تاکید کی کہ آج صہیونیت اپنی کمزور ترین حالت میں ہے، اور جعلی صہیونی حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی اس کی دھمکیوں کو اہمیت دے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے نیو یارک جانے والے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کی دھمکیوں کے بارے میں ایرانی صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بنیامین نتنیاہو اور جعلی صہیونی حکومت کے پاس اب قدرت و طاقت نہیں ہے، اور اگر وہ اس قابل ہوتی تو جو کچھ طریقہ استعمال کیا ہے وہ ہرگز استعمال نہ کرتی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے یہ بھی بیان کیا کہ صہیونیوں کے پاس خود سینکڑوں ایٹمی ہتھیار ہیں، اور وہ اس علاقے میں اپنے خطرناک منصوبے پورے غرور کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ صہیونی آج مقبوضہ علاقوں کے اندر کثیر جہتی بحرانوں میں گرفتار ہیں۔ سامعین، جنیوا میں ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کی طرف سے ہر سال شائع ہونے والی گلوبل انوویشن انڈیکس کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران اس انڈیکس میں 50 سے زیادہ درجے بہتری کے ساتھ 2013 میں 113 نمبر پر، 2023 میں 63 نمبر پر آ گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ایران نے اس میدان میں سب سے زیادہ اور تیز رفتار ترقی کی ہے، اور ہندوستان کے بعد مغربی اور جنوبی ایشیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ اس رپورٹ کے جائزے کے مطابق گلوبل انوویشن انڈیکس 132 ملکوں کو ان کی ایجادات کی صلاحیت اور قابلیت کے مطابق درجہ بندی کرتا ہے، جو 81 اشاریوں پر مشتمل ہے۔ ان اشاریوں کو جدت کے داخلی اور خارجی دو گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سامعین، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا تیسرا مقامی سیٹلائٹ نور 3 قاصد سیٹلائٹ کے ذریعے خلا میں بھیجا گیا، اور اسے کامیابی کے ساتھ 450 کلومیٹر کے مدار میں رکھا گیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل میجر جنرل حسین سلامی نے بدھ کے روز کہا کہ نور 3 سیٹلائٹ تصاویر کو سپاہ کی انٹیلیجنس ضروریات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے ایک پیغام میں ایرانی لانچر قاصد کے ذریعے نور 3 سیٹلائٹ کو 450 کلومیٹر مدار میں بھیجے جانے کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس قومی کامیابی کو خلائی شعبے میں حکومت کی توجہ کا ثمرہ اور ایرانی دانشوروں کے عزم و ارادے کے سامنے دشمن کی پابندی کے منصوبے کی ناکامی کی ایک اور علامت قرار دیا ہے۔ اور مواصلات اور IT کی وزارت نیز ملک کے خلائی ادارے سے کہا کہ وہ خلائی شعبے میں ملک کی تیز رفتار ترقی کی راہ کو مزید ہموار کریں۔ سامعین، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مندوب نے ایک بیان میں خلیج فارس کے 3 جزیروں کے بارے میں متحدہ عرب امارات کے نمائندے کے بارہا دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے بے بنیاد بیانات اور دعوے ایران پر حملہ ہیں۔ اور اقوام متحدہ کے رکن کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی سری خلاف ورزی تصور کیا جاتا ہے اور اسے اچھی ہمسائیگی کے اصول کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اس بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ خلیج فارس کے تین جزیرے ابو موسیٰ، تومبے بزرگ اور تومبے کوچک ہمیشہ سے ایران کی سرزمین کا اٹوٹ حصہ رہے ہیں اور ایران کی مکمل خود مختاری کے تحت ہے اور اس کے خلاف کوئی بھی دعویٰ حقیقت کے برخلاف ہے۔ سامعین، اس بیان میں اسی طرح خلیج فارس میں گیس کے مشترکہ وسائل کے حوالے سے اس ملاقات کے دوران کویت کے وفد کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایرانی حکومت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ سمندری سرحدوں کی حد بندی اور مشترکہ قدرتی وسائل سے استفادے کے مسائل حل کیے جائیں اور ممالک کے درمیان مسائل کو بات چیت کے ذریعے اور اچھی ہمسائیگی کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے دو طرفہ مذاکرات سے حل کیا جائے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور روس کے صدور نے خطے کی تازہ ترین پیش رفت کا جائزہ لینے کے بعد جنوبی قفقاز کے علاقے کے مسائل کو 3+3 کی شکل میں مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے حل کرنے اور اس سے متعلقہ مسائل میں غیر ملکیوں کی مداخلت سے گریز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے منگل کے روز روس کے صدر ولادیمیر پوتین کے ٹیلی فون کے جواب میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی پیش رفت کو سازگار قرار دیتے ہوئے فیما بین معاہدوں پر عمل درآمد اور مشترکہ پروجیکٹ من جملہ ٹرانزٹ کے شعبوں کو تیز کرنے کی تاکید کی۔ انہوں نے نقل و حمل، توانائی کے تبادلے اور نارتھ ساؤتھ کوریڈور کی تکمیل پر بھی زور دیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے بھی اس ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا حجم گزشتہ سال ریکارڈ توڑ تھا۔ روس کے صدر نے رشت اور آستارہ ریلوے کے جلد از جلد نفاذ اور ایران جمہوریہ آذربائیجان اور روس کی ریلوے لائنوں کو ایک دوسرے سے متصل کرنے کی امید کا اظہار کیا اور اس کے درمیان تجارتی تبادلوں میں اضافے پر نمایاں اثر کی نشاندہی کی اور ایران کو روس کا اسٹریٹجک پارٹنر قرار دیا۔ سامعین، امریکی محکمہ دفاع نے ایک دستاویز میں جس میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے نمٹنے کے لیے ملک کی حکمت عملی بیان کی گئی ہے، ایک بار پھر اعتراف کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کی پالیسی پر عمل نہیں کرتا۔ جمعرات کو شائع ہونے والی اس 15 صفحات پر مشتمل دستاویز کے صفحہ نمبر 5 پر، جسے بڑے پیمانے پر تباہی کے ہتھیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹریٹجک دستاویز کہا جاتا ہے، کہا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران تقریباً 2 ہفتے کا فرق ہونے کے باوجود بم بنانے کے لیے ضروری جوہری مواد تیار کرنے کی پالیسی پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ اس حصے میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایران فی الحال جوہری ہتھیاروں کے پروگرام پر عمل نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس 2 ہفتوں سے بھی کم وقت میں جوہری بم بنانے کے لیے ضروری جوہری مواد تیار کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ گزشتہ برسوں میں امریکہ اور صہیونی حکومت کی قیادت میں مغربی ممالک نے ایران پر ملک کے جوہری پروگرام میں فوجی مقاصد کے حصول کا الزام لگایا ہے، جبکہ ایران نے ان دعووں کی سختی سے تردید کی ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT کے دستخط کنندگان میں سے ایک اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے رکن کی حیثیت سے اسے پرامن مقاصد کے لیے جوہری ٹیکنالوجی تک رسائی کا حق حاصل ہے۔ سامعین، ہانگزو ایشیائی کھیلوں کے 6ویں دن کے اختتام پر ایران کا قافلہ ہانگزو ایشین گیمز میں 9ویں نمبر پر آ گیا۔ 3 طلائی، 10 چاندی اور 10 کانسی کے تمغے ہانگزو میں جاری 19ویں ایشیائی کھیلوں کے 6ویں دن کے اختتام تک ایرانی کھلاڑیوں کی محنت کا نتیجہ تھے۔ ایران سن 2022 کے ایشین گیمز کے شرکا میں سے ایک ہے جو چین کے شہر ہانگزو میں 23 ستمبر سے 8 اکتوبر 2023 تک منعقد ہو رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ایران ان مقابلوں میں 289 کھلاڑیوں کے ساتھ حصہ لے رہا ہے، جن میں 34 کھیلوں میں 211 مرد کھلاڑی اور 78 خواتین کھلاڑی شامل ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ki بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔